ہمارے جاری انسان شناسی کے حوالے سے اور ایک جملہ کچھ ان صاحبان کے لیے لوگوں میں کبھی وقتاً فوقتاً یا میں ہماری اس مشرے سے شامل ہو رہے ہیں کہ اس بحث کو برپا کرنے کے بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر غور کریں, اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پر آپ غور کریں, آپ اس وقت تک صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے جب تک کہ تین باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یعنی کسی بھی چیز, اپنی زندگی کی جزیات سے لے کر اور کسی بھی بڑے سے بڑے اجتماعی مسئلے کی بات کریں, تین بنیادی مسائل آپ کو حل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس معبود یا خدا پر یقین رکھتے ہیں. یعنی میں خدا شناسی یا خدا کی معبود, جب تک یعنی کہ یار کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, ان کی زندگی کی نوعیت جہاں کوئی اور, آپ کوئی یہ کہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ خدا کو کیا مانتے ہیں. اس وقت خدا کی معرفت اور خدا شناسی یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو حل ہونا لازمی اور ضروری ہے. دوسرا مسئلہ ہے وہ انسان شناسی, کہ انسان یعنی ہم کیا ہیں, کس نوعیت کے ہم لوگ. جیسے میں نے آپ کے سامنے مختلف نظریات عرض کیے تھے کہ ہم اس زندگی کے بعد مر کے فنا ہو جائیں گے, باقی رہیں گے تو کس شکل میں باقی رہیں گے, ہماری آئندہ آنے والی زندگی ہماری موجودہ زندگی سے متعلق ہے یا غیر متعلق ہے, ان کا آپس میں کوئی ربط ہے یا نہیں ہے, اس زندگی کا اس پر اثر کیا ہے, یہ سب کے سب مسائل کس سے تعلق رکھتے ہیں انسان شناسی سے. تو جب تک ہم انسان کو پراپرلی ڈیفائن کرنے کے قابل نہیں ہو جائیں, آپ انسان سے متعلق کسی مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کیسی ہونا چاہیے, اس مسئلے کا تعلق آپ غور فرمائیے کہ دونوں چیزوں سے, کہ آپ کسی سپریم پاور کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور پڑھے سے نہیں, اگر آپ کسی سپریم پاور اور سپریم اتھارٹی کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کے پیچھے جائیں گے کہ اس نے انسانوں کو اجتماعی طریقے سے رہنے کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا, پھر آپ اس کی فکر کریں. اور جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی سپریم اتھارٹی ہے ان سب کچھ ابھی, تو پھر آپ کو بیٹھ کے مزہ کریں کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے, حکومت کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے. تو خدا شناسی, انسان شناسی اور جہان شناسی, کہ جس عالم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس عالم کی نوعیت کیا ہے, یہ کیسا ہے, یہ تین قسم کی معرفت کے مراحل کو طے کیے بغیر ہم اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کسی مسئلے پر نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کسی بھی موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں, کسی بھی صرف اور کسی بھی جہت میں پیش قدمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن ان تین چیزوں کو, تین بنیادی ترین مسائل کو حل کرنا لازمی ہے. اس کے بارے میں جب تک آپ یہ بھی ڈیفائن نہیں کرتے اس وقت تک ہر چیز محض جھگڑے میں پڑ جائے گی. اس وجہ سے اور اس میں سب سے اہم, جیسے کہ خود حدیث معصوم ہے من عرف نفسہ, تو اس میں ہمیں یہ بات زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کی معرفت یعنی انسان کی شناسائی اور انسان کی معرفت سے بات شروع کریں, اور اس کے بعد پھر معرفت خدا کو پہنچے. یہ تھوڑے سے دو تین تبدیلی جملے. بہرحال ہماری گفتگو جاری تھی کہ انسان کا اس دنیا میں اس عالم میں کیا مقام ہے, پیدا کرنے والے نے انسان کو کیا سوچ کے بنایا, کیا بنا کے بھیجا, اس مقام پہ رکھا, اس پر بات ہو رہی تھی. اور میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں قرآن کریم سے رکھی تھی اس کو سمجھانے کے لیے. پہلی آیت ہمارے پاس تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور 73, آخری دو آیتیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30. سورہ احزاب کی آخری آیتیں آیت امانت کے نام سے مشہور ہے, اور سورہ بقرہ کی آیت آیت خلافت. آیت خلافت اس لیے کہ اس آیت میں انسان کے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے, خدا کے اس ارادے کا ذکر ہے کہ میں عرض میں خلیفہ بنا رہا ہوں, قرار دے رہا ہوں. اور آیت امانت میں یہ کہ خدا نے اپنی کوئی امانت رکھی سامنے پیش کی آسمانوں کے, زمین کے اور پہاڑوں کے, اور انہوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور خوفزدہ ہو گئے, شگافتہ ہو گئے, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. اور بے شک وہ ہر درجے کا ظالم اور جاہل تھا, تاکہ اللہ عذاب دے منافقین و منافقات کو, اور مشرقین و مشرقات کو, اور مومنین اور مومنات کی توبہ کو قبول کر لے. بے شک وہ غفور و رحیم. یہ آیت کا مطلب تھا. اس میں ہم نے جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ وہ ہم نے آپ کو امانت کے حوالے سے کہ امانت کیا ہوتی ہے, امانت کی معلومتیں کیا ہوتی ہیں, وہ آپ نے خدمت پیش کیا تھا. اور آج ہمیں بات جانا سے شروع کرنا ہے وہ یہ کہ یہ امانت آخر کیا چیز ہے. لیکن آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے دو اہم باتیں میں پھر دوہرا دوں کہ جب یہ بات آئی ہمارے سامنے کہ امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا, تو یہاں ایک بات طے شدہ ہے. میں نے آپ کے سامنے لفظ عرضہ کی تشریح کی, اگر آپ کو یاد ہو کہ انا عرضنا الامانت, کہ اس عرضہ سے مطلب ہے عرضہ یا امانت کے عرضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ لفظی طور پر خدا نے ان سے کہا کہ تم یہ روگے, انہوں نے کام نہیں لے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بلکہ لفظ عرضہ کا مطلب ہے کہ باقاعدہ دونوں کو برابر رکھ کے توڑنا, کہ امانت کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور آسمانوں کو یا زمین کو یا پہاڑ کو دوسرے پلڑے. اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ سوائے انسان کے اور کسی میں وہ استعداد اور صلاحیت نہیں ملی خدا کو کہ جسے وہ اپنی امانت دے سکتا. یعنی اگر ہمارے ذہنوں کے کسی گوشے میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ امانت لینے والے نے بھی یوں ہی کھیل کود میں کہہ دیا کہ مجھے دے دیں, اور دینے والے نے بھی اس کو یوں ہی دے دیا, تو ایسا ممکن ہے. یہ اس بات کو ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ یہ چیز ممکن ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ انسان نے یوں ہی لے دیا, پتہ کچھ تھا نہیں. جیسے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پتہ کام کرو گے, انہوں نے کہا جی کریں گے, نہ کام کے بارے میں تفصیلات پتا, نہ اس کی معلومات پتا. تو کیا اس امانت کا بوجھ اٹھانا ایسا تھا کہ سب انکار کر رہے تھے, اس نے کہا میں لے دیتا ہوں اور خدا نے بھی کہا لے دیتا, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے امانت دینے کے بعد کہ یہ تو بالکل ہی لادے میں جارے تھے, یہ تو کسی نے کی کسی قابل ہی نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. بلکہ لفظ عرضہ اس حقیقت کو بتا رہا ہے کہ امانت کو باقاعدہ تولا گیا, وزن کیا گیا, سب کے صلاحیتوں اور استعداد کے مقابلے میں ان کے ساتھ تولا گیا, اور کسی میں بھی وہ صلاحیت نہیں پائی گئی کہ وہ امانت اس کے حوالے کی جائے. لیکن اس صلاحیت کا پتا کہاں چلا, یہ صلاحیت کہاں ملی انسان, اور خدا نے اس امانت کو انسان کے حوالے کر دیا اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. یہ بات واضح رکھتے ہیں, کیونکہ وہ خیال جو ہم ایک روا روی میں ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں وہ ختم دوست ہے. کیونکہ نہ خدا کوئی کھیل کر رہا تھا, اور نہ خدا بغیر علم و حکمت کے بغیر استحکام کے کوئی چیز کسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو انسان میں یہ کوالٹی تھی امانت کو اٹھانے کی جو نہیں تھی کسی اور میں. جو یہاں ایک اور بہت کولڈس بات ہے کہ اگر آپ اس آئے امانت کو آئے خلافت کے ساتھ جوڑیں تو ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑ کے سامنے رکھی گئی, انہوں نے انکار کر دیا, میں نے ان کو ان میں اس کی صلاحیت نہیں دی. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. امانت اٹھانے کے بعد دوسرا مرحلہ آیا خلافت کا, یعنی کہ جو میری امانت کا بوجھ اٹھائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب جب یہ بات سامنے آئی, یعنی امانت کے اٹھانے کے بعد اتنی جاویدوں کے سب خلیفہ والی بات سامنے آئی کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت نظر آئی کہ خلیفہ یعنی نمائندہ خدا تمام مخلوقات, خدا کی صفات کا مظہر اس کے تمام مخلوقات, تو یہاں پر ایک مخلوق کو تمام پیدا ہوئی کہ ہم اس مقام کو کیوں نہیں حاصل کریں, اور وہ قوم نے ملائکہ. یعنی جب امانت کے پیش کرنے کا مرحلہ تھا اس وقت ملائکہ نہیں, وہاں پر قوم ہے سماوات ہیں عرض ہیں اور زبان, ملائکہ کے سامنے وہ چیز رکھی نہیں جا رہی. انسان نے اس کو اٹھا لیا, انسان امانت الہیہ کا حامل ہو گیا. اب امانت الہیہ کے حامل ہونے کے بعد دوسری منزل سامنے آئی, انی جاعلک فی الارض خلیفہ, یعنی کہ عرض میں جسے میں خلیفہ بنا رہا ہوں وہ میری تمام کل مخلوقات میں میرا نمائندہ ہوگا, میری صفات کا مظہر ہوگا, میرا جلوہ ہوگا. تو اب ملائکہ کو بھی یہ لالچ ان کے تمام ان کے قلب میں آئی کہ یہ ہم کیوں نہ ہوں. تو اب اس موقع پر خدا نے انکار کر دیا, یعنی پہلے جن کے سامنے امانت رکھی گئی تھی انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم امانت نہیں اٹھا سکتے, لیکن امانت کے ساتھ خلافت کو دیکھ کر ملائکہ نے کہا ہمیں بھی دیتے, ہم اس منصب کے زیادہ ہے. تو خدا نے کہا نہیں, بلکہ وہاں پر ملائکہ کو کس طریقے سے جواب دیا گیا, علم اسماء کل کا, یعنی اسماء کل کے عالم ہونے کا مقابلہ کیا. اور وہاں بھی اگر ہم غور فرمائیں تو لفظ عرضہ پھر آ رہا ہے, عرضہم علی الملائکہ, کہ جتنے بھی اسماء کل تھے وہ سب کے سب ملائکہ پر عرض کیے, یعنی اسماء کل کو ملائکہ کے ساتھ تولا گیا, ملائکہ پر عرض قرار نہیں کہ وہ اسماء کل کے عالم بن سکتے یا اس علم پر حاوی ہو سکتے, لیکن یہ صلاحیت فقط اور فقط کس میں آئی؟ انسان. تو انسان وہ مخلوق کہ جو امانت الہیہ کا تحمل کر کے خلافت الہی کے منصب پر فائز ہونے والی, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ پورا سلسلہ کس طریقے سے. اب ہمارے سامنے یہاں پر کچھ سوالات آتے ہیں جو بہت اہم. پہلا سوال تو یہی کہ یہ امانت ہے کیا, کہ جس کو پیش کیا گیا اور اس کی بزرگ مخلوقات نے اس کے اٹھانے سے پیچھے ہٹ کے انکار کر دیا, بلکہ خوفزدہ ہو گئے, یا ہم کہہ لیں کہ ان میں وہ صلاحیت اور اہلیت ہی نہیں پائی گئی کہ وہ اس امانت کو اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان نے اس کو اٹھا لیا تو انسان قابل تعریف ہونا چاہیے تھا, نہ کہ قابل مذمت. یعنی کہ جس نے ایک ذمہ داری کو, ایک امانت کو, ایک چیز کو تحمل کیا تو وہ قابل تعریف ہے, نہ کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے کہ وہ حد درجے کا ظالم ہو رہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں میں آپ کے خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی بتا دوں کہ یہ اس میں مفسرین کے درمیان اختلافات برقرار ہیں. یعنی کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جس سورس کو فالو کر رہے ہیں کہ علماء تشیع اور وہ حضرات خاص طور سے کہ جو مکتب الہی و عرفانی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کی تفسیر کو ہم فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو نتائج ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کے کیا اس سے مراد ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم امانت کے بارے میں فیصلہ کریں کہ امانت کیا ہے, اس میں ہمارے سامنے دو تین احتمالات آتے ہیں. پہلا یہ کہ کیا امانت سے مراد دین ہے, دین و شریعت ہے, کہ جو دین و شریعت ہم سوچ رہے ہیں, اس لیے کہ انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد خدا نے انسان کے سامنے دین و شریعت رکھی اور اس کو اس کا پابند کیا کہ اگر تم اس دین پر چلو گے, شریعت کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, بڑا ناکام ہو جاؤ گے. تو ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ وہ چیز ہو جو امانت کے طور پر پیش کی جانے والی تھی سب کے سامنے. دوسرا, بعض لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ توحید کو پیش کیا جاتا ہے, کہ توحید کے حوالے سے بھی اچھا, اس میں چاہے دین ہو یا توحید ہو, اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں, یعنی عقیدے کا پہلو بھی آ جاتا ہے, عمل کا بھی آ جاتا ہے, کہ توحید پر عقیدہ اور توحید پر عمل. لیکن یہاں پر ایک دو باتیں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے شاید مسائل تھوڑے سے آسان ہو جائیں. وہ یہ کہ جب امانت کو عرض کیا جا رہا ہے, امانت کو عرض کیا جا رہا ہے, یعنی امانت کو اس طریقے سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے کہ لفظاً ایک بات کہی جا رہی ہو, بلکہ امانت کی حقیقت کو اس شے کے وجود کی حقیقت کے ساتھ ملا کے توڑا جا رہا ہے, تو کیا وہ شے یعنی آسمان اور زمین امانت کی معرفت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے, انہیں اس امانت کی معرفت رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, اسے فیصلہ کر کے بتائیں, رکھنا چاہیے. کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب میں نے امانت کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک امانت کبھی کبھی بلینک باکس ہوتی ہے, لیکن حقیقتا وہ کامل امانت کی تعریف میں نہیں آتی, وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ صرف خوش اعتمادی کر سکتے ہیں, بھروسے پہ رکھتے ہیں. ورنہ کچھ امانتیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور سے کہ اگر آپ کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہ رہے ہیں, منصب دینا چاہ رہے ہیں, تو جب تک آپ اسے اس عہدے اور منصب کی مکمل معرفت نہ دیں وہ اس امانت کا قول اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکتا. تو چاہے آسمان ہو, چاہے زمین ہو, چاہے پہاڑ ہو, چاہے انسان ہو, جب ان پر امانت ارضا کی گئی تو سب کے سب پہچان رہے تھے یا نہیں پہچان رہے تھے کہ امانت کیا چاہیے, پہچاننا چاہیے, میرے بغیر پہچاننے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیز ہے جو مجھے پیش کی گئی اور کیا چیز ہے جو میں قبول کر رہا ہوں. یعنی امانت وہ جو سب کی سمجھ میں آ رہی تھی, اور جس نے انکار کیا اس نے بھی سمجھ کے انکار کیا, اور جس نے اقرار کیا اس نے بھی سمجھ لیا. ہاں, ایک بات اس میں کہی جا سکتی ہے کہ اس نے اس بات کو تو سمجھا کہ امانت کیا چیز ہے, لیکن اس بات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکا کہ امانت اٹھانے کے بعد کس جگہ کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا, جہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن امانت کے سمجھنے میں کوئی ابہام نہیں کسی کو بھی ان چاروں میں سے. تو اگر ہم اس اصول پہ چلیں تو کیا توحید کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اٹھانے سے آسمان اور زمین کو انکار ہو سکتا ہے, یا پہاڑوں کو انکار ہو سکتا ہے؟ خود پروردگار یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان من شیء الا یسبح بحمد ربہ, کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں کہ جو اپنے رب کی تحمید و تسبیح نہ کرتی ہو. آسمان اور زمین, والنجم والشجر یسجدان, والنجوم مسخرات بأمره, یہ ساری کی ساری باتیں کہیں گے جتنے بھی اجرام پلتی ہیں, چاہے وہ آسمانوں میں ہوں چاہے زمین کی مخلوقات ہوں, سب کے سب اپنی مرضی اور رضا و رغبت سے خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں. تو جو کچھ بھی توحید سے متعلق ہوگا, جو کچھ بھی دین سے متعلق ہوگا, اسے قبول کرنے میں نہ انہیں انکار ہے نہ کوئی پریشانی. تو اب اس نقطے کو سمجھتے ہوئے جس بات کی طرف ہمارے ذہن متوجہ ہو رہے ہیں وہ یہ کہ یہ امانت حقیقتاً کوئی ایسی ذمہ داری یا تکلیف ہے کہ جس کے اٹھانے سے یا جس کے تحمل کرنے سے ان کو بہت زیادہ دشواری اور تنگی کا احساس ہوا. یعنی آسمانوں اور زمین اور پہاڑ کو اس کا بول اٹھانا بہت دشوار محسوس ہو رہا تھا, وہ کوئی تکلیف یا ذمہ داری. پچھلی دفعہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے علماء اس امانت کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ امانت ولایت خدا یا ولایت پرور. امانت کیا ہے؟ ولایت, ولایت الہی. لیکن یہ لفظ بظاہر خود کافی تشریح کرا ہے. یہاں ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید پر عقیدہ اور توحید کی ولایت سے کیا فرق. عقیدہ توحید کو قبول کرنے سے انکار نہیں ہے, لیکن ولایت خدا کو قبول کرنے سے انکار ہے. میں نے انکار سے مراد کہ مجھ میں صلاحیت نہیں کہ میں ولایت خدا کو قبول کروں. یہاں تک پہنچ رہے ہیں سر کہ عقیدہ توحید, توحید پر عمل, توحید کا عقیدہ اس کے اٹھانے سے, اس کے قبول کرنے سے انکار نہیں ہے. یہ سب قبول کر رہے ہیں, سب اس کا بول اٹھا رہے ہیں, لیکن جس چیز سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ ولایت خدا. ولایت خدا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ولایت اتنی بوجھل کیوں ہے؟ عقیدہ, عقیدے کا بول اٹھانا ممکن ہے لیکن ولایت کا بول اٹھانا ممکن نہیں ہے. عقیدہ قابل قبول ہے لیکن ولایت شگافتہ کر رہی ہے. کیا فرق ہے؟
ولایت یہ کہ اس کے مطابق اس میں ڈھل جانا وہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک بڑے تقسیم کم کر دے گھر جو چیز ہمیں بتائے گا اپنے لیے صحیح قدم آ رہی ہے, لیکن اللہ اس کو ہمارے لیے بدل ہمارے دلی میں پہنچ رہا, لیکن ہم اس کے بعد اس کو مانیں اس کے لیے ہم تیار ہو رہے تھے, ہم کیوں
مانیں تو انسان کے حوالے سے. جی اس میں ایک تعریف میں اپنی خدمت میں افسر ہوں, اس پر آپ غور فرمائیے کہ ولایت اور عقیدے میں فرق کیا ہوتا ہے. ولایت خدا, ولایت الہی اپنے ارادہ و اختیار سے خدا کی قربت کے مراحل طے کر رہا ہے. بات بات ہو رہی, اپنے ارادہ و اختیار سے میں دوں گا کچھ نہیں. عقیدہ اگر ہے تو عقیدہ تو دے دیا, خدا کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا. یعنی کہ ولایت اگر قبول کر رہے ہیں تو خدا کہاں لے جا کے کھڑا کر دے گا؟ زیرو پہ. کدھر اتار دے گا؟ اسفل سافلین میں. اب اسفل سافلین سے چلنا شروع کرو, اور جو فطرت اور ہدایت میں نے تمہیں دی ہے اس کی مدد سے اپنے ارادہ و اختیار سے میری قربت کے مراحل طے کر کے مجھ پر پہنچو. اس چیز کا نام ولایت ہے. ولایت میں جسے کہتے ہیں بوجھ کس پر ہے؟ جو ولی ہے, ولی سے مراد ہے کہ جو ولایت کو قبول کر رہا ہے اس پر. یہ بات واضح ہوئی کہ ولایت یعنی عقیدہ ایک چیز ہے جو دے دی گئی, لیکن ولایت یہ نہیں ہے. ابھی اس چیز کو انشاءاللہ میں واضح کروں گا. بلکہ ولایت اپنے ارادہ اور اختیار سے میری قربت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے مجھ تک پہنچو, تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے. یہ امانت ہے, یہ میرا عہد ہے. وہ عہد اس پہ اگر آپ یاد کریں ہم بات کر چکے, وہ عہد کیا ہے؟ جو ہر انسان اپنی خلقت کے وقت اس عہد کو قبول کرتا ہے. کہ یہ انست و بےکم تمہاری فطرت میں, تمہاری سرشت میں نے پنہا کر دیا, اب اسے تمہیں ہر وقت یاد رکھنا ہے, اسے استعمال کرنا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار سے مراد کرنا ہے. زمین اور آسمان جیسے ہیں وہ ویسے بنے ہیں خدا کی طرف سے, ملائکہ جس مقام پر ہیں ویسے وہ خدا کی طرف سے ہیں، کیونکہ وہ ولایت کی راہ میں نہیں ہیں، اس لیے نہ اوپر جاتے ہیں نہ نیچے جاتے ہیں. جو ولایت کی راہ میں ہے اس کے لیے ترقی اور تنزلی دونوں چیزوں کے امکان ہیں. ولایت سمجھ رہے ہیں، لیکن ولایت وہ رستہ ہے کہ جو اپنے اختیار سے طے کیا جاتا ہے کہ میرا یہ عہد عبور کرو، ارستو برفیکو والا اور اسفل الصافرین سے اعلی الیین تک کے مراحل کو اپنے ارادہ اور اختیار کی بنیاد پر کرو. اس کے لیے کوئی حکم کسی نے قبول نہیں کیا.
ولایت کی بات کی، ولایت کو قربت کے معنی میں آتا ہے، تنزلی کس طرح
جی
آپ نے تنزلی کی بات کی.
ہاں، اس لیے کہ ولایت میں جب انسان اسفل الصافرین میں آ جاتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے دو قسم کی ولایتوں کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ رفتہ رفتہ بات سمجھ رہے ہیں، ولایت خدا اور ولایت شیطان. اگر ولایت شیطان کے ذریعے اثر آ گیا تو نیچے جائے گا، ولایت خدا کی ماں تحت آئیے تو اوپر جائے گا. ہاں، اسفل الصافرین اور اس سے بھی پس.
اس
میں دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک لحاظ سے ریلیٹو ہیں کہ اسفل الصافرین یعنی خدا نے جتنے عوالم بنائے ہیں ان میں سب سے بس ہے، لیکن مخلوقات جو ہیں وہ اپنے لیے اس سے بھی پست معیار کو بنا سکتے ہیں، جیسے شیطنت، جیسے ابلیسیت جو ہے کہ وہ اسفل الصافرین میں بھی اس سے ملتی ہے. یعنی اسفل الصافرین اس عنوان سے کہ جو خدا نے جو جتنے بھی عوالم بنائے، جتنے عوالم خدا نے خرچ فرمائے ہیں ان میں سب سے پست ہے. نہیں، سافل کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچے پس،
جو مٹی سے پیدا کی جانے والی مخلوقات میں سے سب سے پس.
یہ چیز کی تعریف تو کہیں سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ لفظ کرم نہ بنی آدم، کہ ابن آدم کی قدرت تین سے بھی، سلسال اور حمائے مصنوع سے بھی، مٹی سے بھی، لیکن ان تمام مخلوقات میں بنی آدم سب سے زیادہ مکرم. خاص نہیں، بنی آدم جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، سافلین کا مطلب یہ ہے کہ سافلین پست مقامات، اسفل پست مقامات میں سب سے پست. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے ذہن کو کھول لیجیے، کیونکہ یہ بڑا ہے ذرا مشکل ہے تھوڑا سا، کہ ولایت جو مطلب ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کہ ولایت یعنی قربت، لیکن جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آتے ہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام، یہ ولایت ملتی ہے یا حاصل کرنا پڑتی ہے؟ ملتی ہے یا حاصل کرنا پڑتی ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا. مطلب ہمارے جو لوگ ہیں نا تھوڑے سمے ڈیوائڈ ہوئے، کیونکہ کچھ کو ملی بھی ہوگی، کچھ بیچارے حاصل کر رہا ہوں. ولایت حاصل کرنا پڑتی ہے، ولایت ہمیشہ حاصل کرنا پڑتا ہے. ہاں، انسان جب ولایت کا یعنی قربت کی طرف جانے کا ارادہ اور نیت کر لیتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ ولایت کے کنیکشن مل جاتا ہے، لیکن اس رستے میں چلنا خود پڑتا ہے. کہ جس طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کی جو محنت ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے جس پہلے شخص نے اپنے اختیار سے جناب امیر المومنین علیہ السلام
محمد
ولایت اور مودت کو قبول کیا اس میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گویا ایک بیج ہو گیا اور اس کا ہمیں فائدہ ہے کہ یہ چیز جو ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے کہ وہ بیج وہ کنیکشن ہمیں مل جاتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولایت مل رہی ہے بلکہ ولایت کا رابطہ کنیکشن تعلق مل جاتا ہے اس کے باوجود ولایت حاصل کرتا ہے. یعنی ولایت کے مراحل کو طے کرنا تو ولایت میں سب سے مشکل کام یہ ہے. ولایت کے اندر سے کسی وجہ سے باقی سب جتنی مخلوقات ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ بہت مشکل کام ہے, یہ چیز خطرناک ہے. اور جناب آدم کو یا انسان کو اس بات کا بہرحال اندازہ نہیں تھا کہ اس کو قبول کرنے کے بعد کیا بدلنا پڑے گا. پر اس قسم کے جملے بھی میں بالکل اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ جیلریز میں آپ کو نہیں لگی اس قسم کی کچھ دو چار جملے کہیں کہ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے امانت قبول کر لی. امانت کے قبول کرنے میں اور خلافت کی اہمیت ثابت ہو گئی, لیکن اب اس کے بعد جو سفر کا آغاز کر رہے ہیں سے وہ کتنی خطرناک جگہ ہے, وہ مراحل کس قدر ہولناک ہے اس کا اندازہ حضرت آدم کو نہیں تھا, بڑا ہوتا ہے. تو ولایت کے بارے میں پہلی چیز کیا ہے کہ جو امانت خدا نے دی انسان کو اور جس کی انسان نے اہلیت پائی اور جس کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا وہ خدا کی ولایت تھی. یعنی اپنے ارادہ و اختیار سے خدا کی قربت کی منازل کو طے کرنا الا ان اسفل السافلین سے لے کر اعلی الیین تک, یہ تمام کے تمام مراحل انسان کو اپنے ارادہ و اختیار سے طے کرنا. خدا کی مدد ہر مرحلے میں شامل ہے, خدا کی توفیقات ہر مرحلے میں شامل ہے, لیکن پھر آپ اس کو یاد کر لیجیے کہ جو بات ہم نے کی تھی کہ اس سارے سفر کا آغاز میرے ارادے سے ہوتا ہے. جب تک میں قبول نہیں کروں گا اس وقت تک یہ سفر شروع نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات کہ ولایت کے ان مراحل کو جب ہم طے کریں گے تو چلیں گے کیسے آئے گا. مطلب جب آپ سفر پہ چلتے ہیں تو سفر پہ چلنے کے لیے کچھ زادگرام ساتھ ہوتا ہے, اور سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی, توانائی نہیں ہوگی, قوت نہیں ہوگی تو آپ رستے کو طے کیسے کریں گے. پاور چاہیے, یعنی کہ آپ اگر کسی گاڑی میں سوار ہو تو اس کے انجن کی پاور ہوتی ہے نا جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہے. ایون آپ پیڈل بھی چل رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے جسم اور آپ کے پیروں کی طاقت ہوگی جو آپ کو آگے بڑھا رہی ہوگی. وہ انرجی کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے. اب یہ ایک بہت عجیب نقطہ ہے. وہ انرجی کہاں سے آتی ہے, کہاں سے آئے گی؟ جب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ کو یہ سفر خود سے طے کرنا ہے, اپنے اختیار سے سفر کو طے کرنا ہے, لیکن ضرور کیسے؟ میں تو فقیر محض ہوں, میں تو اپنا کچھ رکھتا ہی نہیں, میرے پاس تو کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے, چلوں کیسے؟ وہ توانائی کہاں سے لاؤں؟ اور آپ نے مجھے جس جگہ پہ اتار دیا ہے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سفر کا آغاز کرو, وہاں تو ایک سے ایک رکاوٹیں ہیں, خطرناک دشمن ہیں, مجھے تباہ کرنے کے لیے عدو مبین میرے ساتھ لگا ہوا ہے, ان سب کا مقابلہ کیسے کروں, کیا کروں؟ جی اس میں اب ایک بات بہت اہم ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی اسٹیج کو, یعنی سفر کے کسی بھی مرحلے کو بغیر انفاق اور قربانی کے طے نہیں کیا جا سکتا. یہ انتہائی اہم اصول ہے. جب تک انسان اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرے گا, قربانی نہیں دے گا, وہ آگے نہیں جا سکتا, آگے نہیں جا سکتا. اور پھر بھی مسئلہ جو فقیر محض ہے اس کے پاس تو سرمایہ ہی کوئی نہیں قربان کر رہے. کہ جو فقیر محض ہے اس کے پاس قربان کرنے کو ہے کیا؟ تو خدا نے مجھے اور آپ کو کیا چیز دی؟ یہ جسم. میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ بہت عجیب نقطہ فکر. پروردگار نے مجھے اور آپ کو کیا چیز دی قربان کرنے کے لیے جس کو قربان اور خرچ کر کے میں آگے جاؤں گا؟ یہ جسم مانگتی. اب جو صاحب عقل ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم اور جسمانیات کو خرچ کرتا ہے تاکہ اگلے مرحلے تک پہنچ جائے. اس قربانی کے بغیر ممکن نہیں آگے جانا. یہ دو باتیں بالکل اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے آ سکتے ہیں کہ جو فقیر محض ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے میں خرچ کروں. اصول تو آپ نے یہ بنا دیا کہ بغیر الفاظ کو قربانی کے آگے نہیں جا سکتا, میں قربان کروں. تو خدا نے کہا میں نے تمہیں یہ جسم اسی لیے دیا. اتنے احمد علی ملیاں اس کو بچانے کی کوشش میں لگ جانا, اس حماقت کا شکار نہیں ہو جانا. یہ انسان غور کرے ہر حال میں ایکسپینڈیبل ہے, کنزیومر پہ بچتا ہے کسی وجہ سے. جو اس کو جتنا بھی بچا کے رکھنے کی کوشش کرے بچتا ہے, آخر میں وہی اس کو مٹی پہ جانا ہوتا ہے, وہی ختم ہوتا. تو یہ کنزیومبل آئٹم پروردگار ہے اور یہ میں نہیں ہوں, یہ ہم سب کو بتائیں جیسے میں نہیں ہوں. یہ مجھے سرمایہ دیا گیا ہے تاکہ میں اسے خرچ کروں اور فانی سرمایہ سے باقی نعمتوں کو حاصل کر کے اگلے مرحلے تک پہنچ جاؤں. اس کی مثال آپ کو بہت ساری جگہوں پر دعائیں آئما کی آپ کو یقیناً یاد آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ کہ اگر یہ جسم اسی لیے خلق ہوئے ہیں کہ فنا ہو جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ انہیں راہ خدا میں قربان کر دیا جائے. جی
بھائی محمد
یہ ہے اصل فلسفہ ہے کہ قربانی اور انفاق اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھے گا. ہمارے انسان کے دماغ میں ایک بات بڑی عجیب راستے کوئی بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ہم مفت میں یا کسی اور کے ایکسپینس پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہوتا ہے یہ مفت میں مل رہا ہے یا اس کے لیے تکلیف پیدا ہوتا ہے, اوپر جا ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو بالکل محکم ترین لا آف نیچر بتا رہا ہوں. اوپر جا ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک بر تک پہنچ ہی نہیں سکتے, حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ جس چیز سے محبت نہ رکھتے ہو اسے اب وہ مخلوق جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی اس کو خرچ کرنے کے لیے خدا نے کیا دیا؟ یہ جسم. آپ روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں, آپ اپنی جسم کو خرچ کر رہے ہیں. جب ہم ماہ رمضان میں 30 دن روزے رکھتے ہیں آپ اپنے جسم کو خرچ کر رہے ہیں. آپ جب صبح کی نماز کے لیے نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں خاص طور سے سردیوں میں تو آپ اپنے جسم کو خرچ کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنے جسم اور جسمانی توانائیاں اور جسمانی لذتوں کو خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیج بائی اسٹیج آگے بڑھتے ہیں. یہ بات واضح ہوئی کہ ولایت کیا چیز ہے؟ اپنے ارادہ اور اختیار سے خدا کی قربت کے مراحل کو طے کرنا جس میں خدا کچھ نہیں دے گا. یہ مراحل کیسے طے ہوں گے؟ انفاق اور قربانی کے ذریعے سے طے ہوں. جس نے اس ولایت کے سب سے بلند مقام کو حاصل کرنا ہے اسے سب سے بڑی قربانی دینا ہے. ایسا ہی نہیں, ہمارے سامنے مثال موجود ہے. جسے ولایت کی سب سے اونچی سیڑھی تک جانا ہے اسے سب سے بڑی قربانی کرنا ہے. یعنی ولایت کی قربانی سے بڑھ کر کسی کی قربانی نہیں. انبیاء اولو العزم کی قربانیوں سے بڑھ کر کسی کی قربانی نہیں. یہ اصول. اب وہ جو خود فقیر محض ہو وہ کیا قربان کرے گا؟ تو سرمایہ بھی خالق ہی دے گا, اور وہ سرمایہ اس نے کیا دیا؟ یہ جسم ماتری دیا. اب وہ احمق ہے کہ جو اس جسم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ یہ جسم مٹی میں مل جائے اور اس سے کچھ بھی نہ کما سکے, اور وہ عقل مند ہے کہ جو اس جسم کو اپنے مقصد اور ولایت کی راہ میں خرچ کرے اور اس راہ کی منازل کو رہے. کہ خود ائمہ تحریم کی دعاؤں میں یہ جملہ بہت واضح طور سے ملتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو یہ دعائیں, کیونکہ اگلی دفعہ شاید انشاءاللہ ہم خلیفہ خدا اور جو خلافت الہیہ کے نمائندے اور اصل اس کے استاف ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات سناؤں گا. تو اس میں ایک دعا ہے بڑی, جیسے کہتے ہیں دل کو سوز عطا کرنے والی, کہ جب جناب امیر علیہ السلام جنگ جمل میں کہ جب آپ کے سامنے مخالف فوج نے محضوں کا قرآن بلند کر دیا اور اپنی فوج میں پھوٹ پڑ گئی, اس وقت سکین, اس وقت آپ کی دعا, اس وقت آپ کے دعائیہ کرنا بہت بہت عجیب و بہت حسین ہوگا. اسی میں ایک جملہ یہ ہے کہ اے خدا جب میری موت کا چارہ نہ رہے, یعنی کہ جب میری موت لازمی اور حتمی طور پر واقع ہونا قرار پائے, تو اپنے بدترین مخلوقات کے ذریعے سے مجھے اپنی راہ میں شہادت حاصل. یعنی ائمہ طاہرین کا فلسفہ یہ ہے کہ اس جسم کو بچا کے اس طریقے سے مٹی میں نہیں لے جانا, یہ اس سرمایہ کو ضائع کرنے والی بات ہے, اسے خدا کی راہ میں کشتہ ہونا چاہیے. تو یہ بہترین کنکلوژن ہے, بہترین رزلٹ اس جسم کے ساتھ. یہ بات واضح ہو گئی. اب اس کو ہم تھوڑا سا ایک اور نام دیں کہ جسمانیات کی قربانی کو اگر آپ ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو اس کا نام ہے بندگی. اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں کہ میں اپنے جسمانی سرمایہ کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں, یعنی کہ بندہ خدا بن جاؤ, بندہ خدا بننا, یعنی اس جسم کو اس جگہ پر استعمال کرنا جہاں پر خدا چاہتا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم رمضان کے 30 دنوں میں کھانا کھاؤ, لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ فجر کے بعد جو ہے تم بستر پہ پڑے سوتے رہو, نہیں سوچ یہ بندگی ہے. اسی کو بندگی کہا جاتا ہے کہ خدا جہاں چاہتا ہے کہ یہ استعمال ہو جائے وہاں استعمال کرنا. تو یہ قربانی حقیقتاً بندگی معبود ہے کہ پروردگار, یعنی کہ جیسے جناب امیر علیہ السلام کے خدا آج یہ چاہتا ہے کہ بستر رسول پہ سو جائے وہاں سو جائیں, کبھی خدا یہ چاہتا ہے کہ ساری رات جاگ کے عبادت کرو وہ کریں, جسم کو ہر اس جگہ پر خرچ کریں گے جہاں پر خدا اس کے لیے محبوبیت اور اظہار. اور اس کا سرمایہ کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, یہ چھٹے ماہ کا بیان فرمایا کہ الربوبیت جوہرتم تم ہو الربوبیت. یہ بندگی وہ جوہر ہے کہ جس میں ربوبیت چھپی ہوئی مفتی اور پہنائی. یہ ابھی اس سے یعنی کہ تم یہ قربانی دو خدا کے لیے ولایت کی راہ میں, تو خدا تمہیں کیا بنا لے گا؟ رب بنا لے گا, ربوبیت والی سے پتہ کر دے گا. اور اس سے آگے بڑھ کے امام نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو عبودیت میں کھو دیا جاتا ہے وہ عبودیت میں واپس مل جاتا ہے. عبودیت میں انسان کیا کھوتا ہے؟ جسم کھوتا ہے، اپنی عزت نفس کھوتا ہے، اپنی خودداری ہوتا ہے، اپنی سربلندی ہوتا ہے. لیکن جب ربوبیت کی شکل میں وہ عزت کہیں بڑھ کے واپس آتی ہے.
محمد
والے محمد
اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ربوبیت میں مخفی اور پنہاں ہے وہ ربوبیت کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اس کی مثال کیا ہے کہ پیغمبر اکرم جو عبد کامل ہیں، جب عبد کامل بن کے خدا کی بارگاہ میں گئے تو خدا نے فرمایا کہ جو میرا عبد کامل ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. یعنی ربوبیت میں کیا پہنا ہے؟ صفات خدا. اور وہ صفات خدا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ربوبیت کہ بندگی کے ذریعے سے ربوبیت کے کمالات ملتے ہیں. اور جو کچھ بندگی میں تم قربان کر دیتے ہو اس سے بہتر حالت میں خدا اس کو لوٹا دیتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو جب امانت دینے کے بعد اسفل السافلین میں اتارا تو بظاہر ایک بہت سخت مرحلے میں بھیج دیا، لیکن اس نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے وہ نعمتیں رکھ دی، وہ فضائل اور وہ کمالات رکھ دیے کہ اگر ہم صرف متوجہ ہو جائیں حق کی طرف، صرف متوجہ ہو جائیں تو اتنا کچھ نصیب ہوتا ہے، اتنا کچھ نصیب ہوتا ہے کہ جو انسان کے تصور سے ہوتا ہے. کہ بظاہر یہ چیز ایسی لگتی ہے کہ انسان کو مشکلات پیدا کی، لیکن یہ مشکلات نہیں ہے. خدا کہتا ہے تم یہاں بندگی کرو پھر دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں، تم میرے اس رستے پر آؤ پھر دیکھو کہ یہیں پر تمہیں کیا کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ پوری یہ چین سمجھتے جا رہے ہیں کہ یہ امانت کیا ہے، یہ بنائے گئے خدا، اس امانت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان خلیفہ خدا بن جائے. امانت سے خلافت تک کا سفر جسے ہم ولایت کہتے ہیں، اس سفر کو ہمیں خود طے کرنا ہے. لیکن ہر موقع اور مرحلے پر تائید و مدد پروردگار شامل ہے، اور انسان جب اپنی فقیری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو خدا کی طرف سے وہ تمام کا تمام سرمایہ اس کے لیے موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سفر کو طے کر سکے. اور اہم ترین اصول کبھی مفت کے پیچھے نہیں جانا، مفت کچھ نہیں ملتا، کسی دوسرے کے ایکسپنس پہ بھی کچھ نہیں ملتا، ملتا ہے اپنی قربانی سے، اپنے الفاظ سے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے اگرچہ کہ ان میں سے بہت سارے محبین ہوں گے تو نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے. امام حسین نے پیشکش یہ کی تھی نا کہ آؤ میرے درجات میں میرے ساتھ شامل ہو جائے، یہ پیشکش تھی نا کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے. آج جب مکی اور مدینہ سے نکلتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ میں کل نکل رہا ہوں، جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے. آج تو جو اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہونا نہیں ملا، اس بات کو ہمیشہ یاد